السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں نشواں کالے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے ہماری براہ راست نشریات سماعت فرمائیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری اردو ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر سن سکتے ہیں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بہت سارے موضوعات ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں بھی. پاکستان اور بھارت کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے, اس کے بارے میں اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. کابل میں ایک دھماکہ ہوا ہے, اس کے علاوہ خبریں ہیں کہ طالبان نے ملک کے مشرقی حصے میں ایک ضلع پر بھی قبضہ کر لیا ہے. کہاں تک ان خبروں کی تصدیق کی جا سکتی ہے, ہمارے تجزیہ کار افغان تجزیہ کار جو وہاں سے بہت ساری معلومات رکھتے ہیں وہ بات کریں گے. امریکی سیاست کی صورتحال کیا ہے, نیو یارک میں امام مسجد کی کو گولی مار کر ان کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا, اس سلسلے میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے. پھر امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن ترکی جا رہے ہیں 24 اگست کو, اس دورے سے دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات پر کیا بہتری کے اثرات مرتب ہو سکیں گے, اور اس صورتحال کے تناظر میں داعش کے خلاف جنگ میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا کیا رول ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے عراق کے شہر موصل کے باہر داعش کے ساتھ پیشمرگہ جن کرد فوجوں کی جنگ جاری ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے, نائجیریا میں آپ کو یاد ہوگا چیبوک علاقے سے 200 سے زائد اسکول کی لڑکیوں کو بوکو حرام نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا, ان کے بارے میں حال ہی میں ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے, اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے, جبکہ آج تازہ ترین خبروں کے مطابق ویڈیو کے بعد حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بوکو حرام سے رابطہ کر رہی ہے. تو آئیے ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان موضوعات کے بعد. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر یعنی پیر کے روز 15 اگست کو نئی دلی کے لال قلعہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں اپنے ملک کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری احتجاج کا براہ راست ذکر کیے بغیر اس ضمن میں پاکستان کو ہدف بنایا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نے ملک میں جاری شدت پسندی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت عسکریت پسندی کے سامنے نہیں جھکے گی. پاکستان کی طرف سے فوری طور پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, لیکن ماضی میں پاکستان بھارت کی طرف سے لگائے گئے ایسے الزامات کی تردید کرتا آیا ہے. ایک روز پہلے اتوار کے روز پاکستان نے بھی اپنے یوم آزادی کے موقع پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تحریک سے منسوب کرنے کا اعلان کیا تھا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ کشیدگی کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں حالیہ ہفتوں میں تناؤ میں اضافہ ہوا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں سخت بیانات بھی دیکھنے میں آئے ہیں. گزشتہ ہفتے کے اختتام پر کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی سرحدی فوجوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور دونوں ہی ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کیا گیا. ادھر پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کو کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے کی باضابطہ دعوت دی ہے. اعزاز احمد چودھری نے پیر کے روز بھارتی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ بلا کر بات چیت کے لیے دعوت نامے پر مشتمل ایک خط ان کے حوالے کیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ کی بنیادی وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اس سے پہلے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک روز پہلے یعنی اتوار کے روز بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوراب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان سے تمام حل طلب مسائل پر بات چیت چاہتا ہے, لیکن ان کی طرف سے بات چیت کے عمل کی شروعات کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی تھیں. پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے پیر کو جاری بیان میں مذاکرات کے ضمن میں بھارتی شرائط کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. تو جناب یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال کے بارے میں کچھ تفصیل پاکستان کی طرف سے بھی اور بھارت کی طرف سے بھی. جو بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں, جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے, آئیے اب ہم تجزیہ کاروں سے ان کی رائے معلوم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے یاسمین علی, ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ہے, کالم نگار ہیں, اس کے علاوہ اب بہت کچھ انہی موضوعات پر لکھتی ہیں. اس کے علاوہ آپ آتھر بھی ہیں، مصنفہ بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں. بہت ساری ان تعریفوں کے ساتھ ہم متعارف کراتے ہیں یاسمین کو اور خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں. اور اس کے علاوہ بھارت سے ایک اور بڑی ممتاز شخصیت ہے سنتوش بھارتیا، جو کہ میڈیا کی ایک بڑی نامور شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ کئی اخبارات جو ہیں ان کے زیر نگرانی چلتے ہیں اور ان پر کام کیا جاتا ہے. تو ان دونوں کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. یاسمین آپ مجھے سن رہی ہیں؟ یاسمین ہمارے ساتھ ہیں جی.
سلام.
السلام علیکم یاسمین. اس وقت ہمارے پروڈیوسر کوشش کر رہے ہیں کہ سنتوش بھارتیہ جی سے بھی بات ہو جائے تاکہ وہ بھی فوری طور پر ساتھ ہیں، کیونکہ کوشش ہماری یہی ہے کہ ایک دونوں ملکوں کا ایک ساتھ ہم رائے لے سکیں. اس وقت پاکستان نے بھرپور انداز میں بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں جاری مہم کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا ہے. ظاہر ہے اس سے دونوں ملکوں میں مزید کشیدگی پیدا ہونا بڑا فطری سی بات ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ بات چیت کے لیے ماحول کو کیوں کر سازگار بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم بھی اس پہ کچھ تلخی سے بات کریں گے تو معاملہ کس طرف جائے گا نہیں. تو دانش مندی کا کیا تقاضا ہے، ماحول کو سازگار بنانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یاسمین ہمیں نہیں سن رہی کیا؟
سلام.
جی جی یاسمین.
جی جی جی
جی بات کیجیے. جی بات کیجیے گا.
جی اچھا شکریہ. جی بالکل ہولڈ کر لیجیے.
یاسمین 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 تو سنائی وہ نہیں سن پا رہی مجھے. ہمارے ہلو یاسمین آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت؟ ہلو میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ یاسمین بھی اس وقت موجود نہیں ہے. تو آئیے ہم آپ کو تفصیل سے ساری چیزیں بتاتے ہیں جو کچھ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت تک صورتحال چل رہی ہے. اور سنتوش بھارتیہ جو کہ ہمیں جنہوں نے بھارت سے جوائن کرنا ہے، اس کے علاوہ یاسمین جو کہ پاکستان میں ہیں، ابھی ہم نے ان کی تھوڑی سی آواز سنی ہے لیکن شاید وہ ہماری آواز نہیں سن رہی یا کسی طرح سے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ٹھیک سے نہیں ہے. تو آئیے آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے ہیں کہ اس وقت کی ساری صورتحال کیا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی اس وقت بہت سامنے آ رہی ہے کھل کر، اس کی صورت کس طرح سے بنی ہے اور کیا صورتحال تھی، جو اس کا پس منظر ہے. اور اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں تجزیہ کاروں سے، ہمارے پروڈیوسر صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سے ان کی رائے بھی لے سکیں، لیکن اتنی دیر میں ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ پاکستان سے کیا کہا جا رہا ہے اور بھارت سے کیا کہا جا رہا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر پیر کے روز نئی دلی کے لال قلعہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں اپنے ملک کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری احتجاج کا براہ راست ذکر کیے بغیر اس ضمن میں پاکستان کو حتف تنقید بنایا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی جب یہ تقریر کر رہے تھے تو اس وقت بھی مسلح افراد نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا تھا جس میں 6 افراد زخمی ہو گئے تھے. بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان سے شمال بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان سے شمالی کشمیر میں داخل ہونے والے دو مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نے ملک میں جاری شدت پسندی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت عسکریت پسندی کے سامنے نہیں جھکے گی. پاکستان کی طرف سے فوری طور پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی اس تقریر پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم ماضی میں پاکستان بھارت کی طرف سے لگائے گئے ایسے الزامات کی تردید کرتا آیا ہے. اس سے پہلے اتوار کے روز پاکستان سے اپنے یوم آزادی کے دن کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تحریک سے منسوب کرنے کا اعلان کیا تھا پاکستان کی طرف سے. گزشتہ ماہ بھارتی کشمیر میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں ہلاکت کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں شہید قرار دیا تھا، جس پر بھارت نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر پیش کیے جانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. یاسمین آپ ہمیں سن رہی ہیں؟
جی بہجت.
اچھا تو یاسمین حاجی, مجھے یہ کافی دیر سے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے 10 منٹ تو اسی میں چلے گئے, تو میرا آپ سے سوال یہ تھا, میں نے ساری تفصیل اپنے سننے والوں کو بتائی ہے, پاکستان اور بھارت دونوں کا رد عمل. تو اس وقت پاکستان نے بھرپور انداز میں بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں جاری مہم کی حمایت کا جو اظہار کیا ہے, ظاہر ہے کہ اس سے ان دونوں ملکوں میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی, لیکن اس مسئلے پر بات چیت کے لیے ماحول کو کیوں کر سازگار بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, ایک تو میں چونکہ میں نے مس کر دی پہلے جو بھی بات ہوئی ہے بھجت, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہے وہ ڈیشن میں ہم ایک چیز کو کسی بھی ایک انسیڈنٹ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. ریئیکشن ہے, ایک سلسلہ, وہ اگر حکومت جواب ایک ڈپلومیٹک لیول پہ دوسری حکومت ضرور دے گی, ہے کہ ہر حکومت کے اوپر چاہے وہ یا کوئی اور تیسری حکومت ہے, ہر ایک کے اوپر اپنے ملک سے اپنے لوگوں کی دوسرے معاملات میں پریشر ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ ایک چیز نہ بھی چاہتے ہوئے پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کا توقعات ہوتی ہیں کہ ایک ایک ریئیکشن کی رد عمل کی توقع جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ پاکستان نے حمایت کی, بالکل میں نے وہ بھی پڑھا ہے, لیکن ایک جو اور میں چیز جیسے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا بیان دیا تھا, جب یہ پرائم منسٹر بنے تھے مودی صاحب, تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کری تھی وہ یہ کہا تھا کہ بڑا مشکل ہے کہ اسلام آباد میں ہم بات کس سے کریں امن کے معاملے میں, کیا پاکستان میں ہم ان کی حکومت سے بات کریں الیکٹڈ یا دوسرے ایکٹر سے بات کریں. یہ پہلا سٹیٹمنٹ جو پاکستان کے تعلق, ہلو
جی میں سن رہی ہوں یاسمین, آپ بات کیجیے تاکہ بھارتیہ جی سے میں بات کروں.
پاکستان کے تعلقات کے متعلق پھر شروع میں جو ان کا سٹینس تھا وہ بڑا اگریسو تھا, انہوں نے شروع میں حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہی اس قسم کی باتیں کری کہ انڈیا بہت پراؤڈ.
لیکن یاسمین ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گی بالکل بیچ میں, کیونکہ یہ ایک فلکچویشن کی طرح چلتا ہے نا یہ معاملہ,
ایک پورا بات کا نا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ابھی اگر ہم کرنٹ سچویشن میں آ کر یہ دیکھیں کہ ہم سچویشن کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, دیکھیے سب سے جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان اگر چائنا اور انڈیا کا ماڈل دیکھے ریلیشن شپ کا, کیونکہ وہاں پر بھی باؤنڈریز اور ٹیریٹوریل کلیم کے متعلق تنازع ہیں, کاؤنٹر کلیمز ہیں, اس کو انہوں نے ایک وقت کے لیے فریز کر دیا ہے, اور فریز کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو دونوں ممالک کی نیڈز ہیں, ضروریات ہیں, جیسے ٹریڈ ہے, اکنامک ریلیشن ہے, وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم اس کو کر سکے, اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں. اب لیکن اس میں جو ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ دونوں ممالک کو جو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اپنی اپروچ بدلنی ہوگی, انڈیا کو اپنی اپروچ بدلنی ہوگی بائیلیٹرل خیز اقدامات, اس کو ضرورت ہے.
اچھا بھارتیہ جی سے بات کرتے ہیں,
ایٹیٹیوڈ نہیں کرے یا وہ کرے اور کوئی میننگ فل فلیکسیبلٹی نہ ہو. اسی طرح پاکستان کو صرف ایشو کو لے کر کشمیر کو ایشو بے شک مانتے ہیں.
اچھا آپ نے جیسے کہ یاسمین کہہ رہی ہیں کہ میننگ فل فلیکسیبل جی آپ نے کہا کہ میننگ فل یعنی کہ بامانی فلیکسیبلٹی لچک کا مظاہرہ دونوں سائڈس کو کرنا پڑے گا تاکہ ماحول میں جتنی تلخی ہے یا کشیدگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوئی صورت ہو سکے. بھارتی جی ہماری ایک تو کچھ لائنوں میں مسئلہ رہا کہ آپ لوگوں سے ہم رابطہ بہت دیر سے ممکن نہیں ہو پایا. ہماری سیگمنٹ کا وقت جو 20 منٹ ہم نے رکھا تھا اب بالکل آخری اس میں ہے, تو آپ کا بھی ایک ہی کامنٹ لوں گی کہ دونوں طرف سے دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشی سے مسائل تو نہیں ہو سکتے, تو کسی بھی طرح کی مصالحت یا مفاہمت کے لیے دونوں ملکوں کو اب کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ میں نے ساری تفصیل پیچھے سے بتائی ہے, پاکستان نے کیا کہا, بھارت نے کیا کہا اور اس کے جواب میں کیا ہوا, لیکن اب پاکستان کے وزیر سیکرٹری خارجہ نے بھارت کے سیکرٹری خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی ہے, تو چلیے اس پر بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی صورت کیا ہو.
دیکھیں آگے بڑھنے کی صورت سیکرٹری لیول کی ٹاکس نہیں ہے, آگے بڑھنے کی کا اگر کوئی راستہ ہے تو دونوں ملکوں کی سول سوسائٹی کے لوگوں کا آپس میں ڈائلگ ہونا چاہیے. جو ڈائلگ پچھلے سال بھر سے بلکہ 2 سال سے کہیں ایک دم بند ہو گیا ہے, نہ وہ ویزا دیتے ہیں نہ ہم ویزا دیتے ہیں, یہ سرکاروں کے اپنے اپنے سیاسی فنڈے ہیں جو اپنے یہاں کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان دونوں طرف ایک دوسرے میں کے خلاف ٹینشن بڑھاتے ہیں. میری گزارش صرف یہ ہے کہ دیکھیے دونوں ملک نہ آپس میں لڑ سکتے ہیں, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرے, جو کہ آج کی جو 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 سوسائٹی ہے اس سوسائٹی میں یہ پاسبل نہیں ہے ساری دنیا میں. اس لیے سوائے اس کے کہ اور ہم اپنے پڑوسی بدل بھی نہیں سکتے, پاکستان چاہے انڈیا کو بدل دے, انڈیا چاہے پاکستان کو, یہ بھی نہیں بدل سکتے ہیں. اس لیے سرکاروں کے بیچ بات چیت ہوتی رہے گی, ٹینشنز بھی ہوتے رہیں گے, کچھ گالی گلوچ بھی ہوتی رہے گی. اور چھوٹی سی چیز کو جیسے میں دیکھ رہا تھا آج آپ کے پاس آنے سے پہلے کہ کل پاکستان کے لوگوں نے مٹھائیاں لی بارڈر پر جو دونوں طرف کے فوجی ہیں, اور ہمارے یہاں سے آج ان کو مٹھائیاں دی گئی, دونوں نے خوب شیک ہینڈ کر کے اس کو کھایا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ملک کی آزادی کو انہوں نے خوش آمدید بھی کہا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیشنز کا کھیل ہے جو سرکاروں کو اپنے اپنے حساب سے نچاتے ہیں. گزارش میری صرف یہ ہے, یہ جو محترمہ بول رہی تھی اسم صاحبہ, کہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جتنا حصہ میں نے سنا ہے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اپنے یہاں پریشر ڈالیں, ہم اپنے یہاں پریشر ڈالیں, کسی طریقے سے سول سوسائٹی کے بیچ ڈائلگ شروع ہو. اور اطمینان رکھیے, میری بات کا بھروسہ کیجیے, دونوں طرف کی سول سوسائٹیز کے لوگ, وہ چاہے جرنلسٹ ہوں, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے لٹری پرسن ہوں, جو بھی لوگ, جب آپس میں ملیں گے محبت سے ملیں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے.
اچھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, میرے پاس چونکہ 4 منٹ اور ہیں اس سیگمنٹ کے اندر. یاسمین بالکل کوئک کامنٹ ایک کریے گا, جیسا کہ بھارتی جی کہہ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی کے درمیان میں ڈائلگ کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں میڈیا کا رول بہت اہم ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ تلخی دونوں طرف سے آ جاتی ہے جب میڈیا کی طرف سے, تو سول سوسائٹی یعنی رائے عامہ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ مثبت طور پر اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے؟ یاسمین شاید ہمیں سن نہیں پا رہی, بھارتی جی آپ ہی دیجیے اس بات کا جواب.
جی میں تو بالکل, آپ نے جو بات چیت کی ہے سوال کے حساب سے, لیکن دراصل اسی میں جواب چھپا ہوا ہے. میڈیا کے لوگوں کو ایک دوسرے کے یہاں آنا اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنی بہت ضروری ہے, اور شاید یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, ایک یہ دروازہ کھولنے کا راستہ ہو سکتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے پاکستان حکومت سے, میں نے کئی بار یہاں کے سفیر سے کہا جو آپ کے انوائے ہیں یہاں پر, کہ آپ ہم لوگوں کو ویزے کا انتظام کریں, ہم یہاں سے ایک ٹیم لے کے جانا چاہتے ہیں. اور میں پاکستان میں جو انڈیا کے ایمبیسڈر ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے یہاں بات چیت کریں, ہمارے ایکسٹرنل افیئرس میں وہاں کے جرنلسٹوں کو آنے کی اجازت دیں. ہم میں سے نہ کوئی را کا ہے نہ کوئی آئی ایس آئی کا ہے, ہم انسان ہیں جو جرنلسٹ ہیں, اپنے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بھی جانتے ہیں اور دونوں ملکوں کے کامن انٹرسٹ کو بھی جانتے ہیں. اس لیے اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, آپ بالکل پکا مان کے چلیں کہ اس سے برف ٹوٹے گی, دونوں ملک نزدیک آئیں گے اور سرکاروں کے اوپر بھی ایک صحیح طرح کا پریشر ماؤنٹ ہوگا.
بہت بہت شکریہ بھارتیہ جی. سنتوش بھارتیہ ایک بڑا ممتاز نام بھارتی میڈیا کا ہمارے ساتھ تھے اور تجزیہ کار. اور یاسمین اگر آپ ٹیلی فون پر ہیں تو براہ کرم ہمیں اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ کے خیال میں سول سوسائٹی کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے دونوں طرف سے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک کوئک کامنٹ کرتی جائیے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید پھر ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تو ہم اپنے سننے والوں سے بہت معافی چاہتے ہیں کہ آج پروگرام کے آغاز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ٹیلی فون لائنز کی وجہ سے ہمارا کافی مسئلہ رہا, جس کی وجہ سے ہم بہتر طور پر یہ گفتگو آپ تک نہیں پہنچا سکے. ہمیں اس سلسلے میں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ ہیں سمیع یوسف زئی, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ہی ممتاز نام ہے, تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سمیع.
السلام علیکم
سمیع. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکہ کے سفارت خانے اور ملک کی سپریم کورٹ کے قریب ایک مرکزی چوک پر بم دھماکہ ہوا ہے, جس میں کم سے کم دو افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی, لیکن ادھر شمالی صوبے بغلان میں دھنا غوری ڈسٹرکٹ میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر طالبان کے حملے کی حکام نے تصدیق کر دی ہے. طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے متعدد پولیس اہلکاروں کو بھی ہلاک کیا اور بڑی تعداد میں پکڑا بھی ہے. ان رپورٹوں کے بارے میں آپ کے پاس تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں؟
جی, آج کابل میں جو میگنیٹ بم ہے وہ کسی افغان آرمی کی وہیکل کے نیچے لگایا گیا تھا, ایکسپلوژن ہوا, اس سے دو بندے یا تین بندے زخمی ہو گئی ہے. لیکن جو شمالی افغانستان کی بات ہے, اس وقت لگتا ہے کہ طالبان نے پوری کوشش یہی کی کہ سارے افغانستان میں مختلف جگہوں پہ اپنی اٹیکس کو اور اپنے حملوں کو انہوں نے جاری رکھا ہے. یہ شمالی افغانستان کے اہم جو شاہراہ ہے کابل سے ملانے کے لیے اور مزار شریف کے, اس کے ایک ڈسٹرکٹ ہے بغلان صوبے میں, وہاں پر طالبان نے کچھ کاروائی کی ہے, ڈسٹرکٹ پر بھی شاید انہوں نے قبضہ کیا ہے. لیکن یہ وہی کاروائی جو متواتر طالبان کرتے ہیں, کسی جگہ پر آ کر جو ہر ڈسٹرکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے افغانستان میں 230 کے لگ بھگ ڈسٹرکٹ ہیں, تو کچھ پر وہ قبضہ کرتے ہیں, کئی راستے میں جو شاہراہ ہے اس پر بام باندھ کے مسافروں کا جو آنے جانے کا راستہ ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی کاروائی نہیں طالبان کی طرف سے. جو طالبان سمجھتے تھے کہ شاید وہ پچھلے ہفتے انہوں نے ہجمن کے صوبے کے مرکز لشکر گاہ پر ایک بار پورا حملہ کیا تھا, لیکن افغان سیکورٹی فورسز نے طالبان کو واپس دھکیل دیا اور اب ان کے پیچھا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ لڑائی جو اس طرح کے اٹیک سے وہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے, لیکن کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے گراؤنڈ کے اوپر, اور نہ ہی طالبان نے کسی ایک صوبے پر یا ایک بہت اہم جگہ پر قبضہ کیا ہے. ہاں, ایک دو دن تین دن کے لیے وہ ایک جگہ پر آتے ہیں, کچھ پرابلمس کھڑے کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد افغان اسپیشل فورسز اور افغان جو افواج ہے وہاں پر پہنچ کر طالبان کو نکالتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک حد تک تو طالبان کامیاب ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر افغانستان کے مختلف حصوں پر حملے کر کے افغان فورسز کو چیلنج کر رہی ہے, لیکن اس وقت تک کوئی بہت بڑی کامیابی طالبان کو نصیب نہیں ہوئی کہ وہ کندوز کی طرح دوبارہ کوئی صوبہ اپنے قبضے میں لے لے, ان کا کیپٹل قبضے میں لے لے.
اچھا سب, ابھی اب جو ایک بڑی خبریں اور آ رہی ہیں کہ ایک طرف تو یہ طالبان کی جو صورتحال ہے وہ تو جاری ہے اپنی جگہ پر, لیکن خاص طور پر افغانستان میں انتظامیہ یعنی صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے درمیان اختلافات بڑے شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں. عبداللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یونٹی حکومت کے اصول و ضوابط تھے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, تو افغانستان کو تو, اور لیکن جبکہ صدر اشرف غنی کے دفتر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں اور ان سے اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ منفی بات ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ دو اعلیٰ ترین حکام کے درمیان اختلاف رائے سے پہلے ہی سے چیلنجوں کا جو سامنا کر رہا ہے ملک, اس کے مسائل میں اور زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا؟ اس کا صورتحال کا کس طرح سے جائزہ لیں گے اور اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
جی, واقع جب ایک طرف افغان فورسز طالبان کی طرح ایک بے رحم دشمن کے ساتھ مرتے ہیں, لڑتے ہیں اور بڑی قربانیاں دے رہی ہے, بڑی تعداد میں افغان سیکورٹی فورسز مر رہی ہے, ایسے حالت میں اقتدار کے حصول کے لیے یا کچھ امبیسیڈرز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے یا کچھ منسٹریز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے درمیان جو اختلافات ایک بار پھر کھل کر جو سامنے آئے ہیں, وہ واقعاً افغان فورسز کی مورال پر بھی ایک نگیٹو اثر پڑیں گے, اور اسی طرح افغان عوام کے لیے بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر اشرف غنی صاحب وہ کوشش کرے کہ اپنی جو انہوں نے جو وعدے کی تھی ان کے مطابق کرپشن کے خلاف اقدامات کرے, اور بتایا جاتا ہے کہ جب وہ کرپشن کے خلاف اقدامات کرتے ہیں تو اس میں کچھ سابقہ جو مجاہدین ہیں جو کہ زیادہ تر شمالی اتحاد اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے گروپ سے ان کا تعلق ہے, تو وہ ان کے ذہن میں آتا ہے, تو ان کے بچاؤ کے لیے وہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب اپنا ایک نقطہ نظر یہ پیش کرتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات پہ کام کیا جائے, الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا جائے, آئندہ الیکشن کے لیے پارلیمنٹری الیکشن کے لیے خطوط وضع کیا جائے. تو میرے خیال میں اگر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب واقعاً ان لوگوں کے پاس ان کے پیچھے جو انہوں نے کرپشن
میرا خیال ہے کہ سمیع یوسف سعید کی بھی لائن جو ہے پھر سے ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے, بات ہماری ان سے ہو گئی تھی, کافی تفصیل سے ہو گئی تھی, اور ایک دفعہ پھر ہم اپنے سننے والوں سے معذرت کرتے ہیں کہ آج ہماری شاید ٹیلی فون لائنز اتنی بہتر نہیں ہیں, جن کی وجہ سے کافی ہمیں بھی مسائل کا یہاں سامنا کرنا پڑا ہے, تو آپ سے ہم معذرت کے طلب کرتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام جہاں رنگ, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں, نیو یارک چلتے ہیں, جہاں پہ امام مسجد کے قتل کی تفتیش کے لیے اب انعام کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی ایک تنظیم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نیو یارک میں فائرنگ سے مارے جانے والے امام مسجد اور ان کے ساتھی کے قتل کے معاملے کو حل کرنے پر $10,000 انعام کا اعلان کیا جائے گا. یہ کاؤنسل آن امیرکن اسلامک ریلیشنز یعنی کیئر نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان آج کسی وقت کر دیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈائریکٹر ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیئر کے نہاد آواد, انہوں نے کہا ہے کہ جب گرفتاری ہو گئی تو ہمیں توقع ہے کہ اس سے اس کے محرکات معلوم ہو سکیں گے. یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتائے کہ نیو یارک میں ہفتے کے روز الفرقان مسجد کے 55 سالہ امام مولانا آخند جی اور ان کے ساتھ 64 سالہ طاہر الدین کو دن کی روشنی میں انتہائی قریب سے گولیاں مار دی گئی تھیں. اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ کیئر نے الفرقان مسجد کے باہر ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس بھی کی. تو اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب, جو کہ ایک بڑا ممتاز نام ہے ہمارے میڈیا کا, اور ان کے تبصرے ہمارے ان پروگراموں میں آپ سنتے رہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہے بنگالی کمیونٹی سے لیڈر طارق خان صاحب. تو ان دونوں سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. محسن ظہیر صاحب, آپ خود نیو یارک میں ہیں اور ایسے واقعات کی کوریج بھی کرتے آ رہے ہیں, اب تک سامنے آنے والی جو صورتحال ہے اس سلسلے میں اس کے بارے میں وضاحت سے بتائیے. کچھ چیز معلومات تو ہم نے دی جہاں تک ہمارے پاس ہے, آپ بتائیے گا کہ آپ وہاں پر ہیں اور اس سلسلے میں اب تک کیا صورتحال سامنے آئی ہے.
یہ دیکھیں, ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ ہفتے کو یہ نیو یارک میں واقعہ پیش آیا جس میں بنگلہ دیشی کمیونٹی کے امام اور ان کے ایک معاون جو تھے ان کو دن دہاڑے تقریباً 1:50 پر جب وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 بلاک دور اپنے گھر واپس جا رہے تھے تو انہیں گولی مار دی گئی. اور ابھی تک جو اس میں پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے ایک خاکہ جاری کیا گیا ہے جو کہ جو قاتل ہے اس کا خاکہ ہے, اور پولیس کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے اور یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ پولیس کے ساتھ شیئر کرے. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ خاکہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی جاری کیا اور اس خاکے کو جو میڈیا ہے لوکل میڈیا وہ سب کیری کر رہے ہیں. اسی طرح آج ایک اور جو رپورٹ سامنے آ رہی وہ یہ آ رہی کہ پولیس نے ایک پرسن آف انٹرسٹ یا ایک مشتبہ شخص کو بھی حراست میں لیا ہے, اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آیا اس شخص کا تعلق اس قتل کی واردات سے ہے یا نہیں, لیکن اس سے پوچھ گچھ جاری ہے اور پولیس کی جانب سے ابھی تک اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات میڈیا کو جاری نہیں کی گئی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے, یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے جو ہر شخص جو ہے وہ پوچھ رہا ہے اور جو جاننا چاہتا ہے. تو محرکات کے حوالے سے جو پولیس کی ابتدائی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بظاہر یہ کوئی فیت کی بنیاد پر یا ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ نظر نہیں آتا, لیکن یہ بھی کوئی پولیس کی حتمی رائے نہیں ہے. وہ پولیس مختلف پہلوؤں سے اس کیس کا جائزہ لے رہی ہے, اور آج امام مسجد اور ان کے جو معاون ہیں ان کی نماز جنازہ بھی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں جو بنگلہ دیشی اور مسلم کمیونٹی وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے نیو یارک میں بڑا سنگین واقعہ ہے, بالخصوص امریکہ میں جو حالات جاری ہیں اور اس تناظر میں بھی, اور اس دوسرا تناظر ہے جو شوٹنگ کے واقعات تواتر کے ساتھ مختلف ریاستوں میں ہو رہے ہیں جن کا یقینی طور پر عقیدے کی بنیاد سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہے, اس تناظر میں بھی دیکھا جائے تو دونوں تناظر میں یہ ایک بڑا ہی سنگین واقعہ ہے. مسلم کمیونٹی جو ہے ان کو تحفظات بھی ہیں اور ان کو تشویش بھی ہے اور ان میں خوف و ہراس کی صورتحال بھی پائی جاتی ہے.
اچھا اب ہم مولانا صاحب ہمارے ساتھ رکیے گا ضرور اگر آپ دو چار منٹ اور رک سکیں. طارق صاحب آپ کمیونٹی لیڈر ہیں, ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد بڑی تعداد میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے اور ان کے بقول وہ اس واقعے کو نفرت پر مبنی یعنی ہیٹریڈ کا جو کرائم ہے اس کے جرم تصور کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اس صورت حال پر کمیونٹی کی طرف سے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
یہ تو بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے, یہ جو واقعہ ہوا یہ بنگلہ دیشی کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھے. یہ ایز اے مسلم میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور یہ ایشو سب کے لیے, جیسے کہ پہلے محسن بھائی نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے, مگر ایک چیز سے میں اختلاف یہ کروں گا کہ ان جو دونوں ساتھی کو مارا گیا اس میں کلیئر کٹ ایسا سینیشن ہے, اس وجہ کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس پیسے بھی تھے, کسی نے اس کے پیسے نہیں لیے بلکہ مر کے چلے گئے. تو اس سے ہمارا ایز اے مسلم کمیونٹی کی لیڈرشپ کی یہ خیال یہ ہے کہ اس میں مسلمان ہونے کی دعوے سے ان کو قتل کیا گیا.
اچھا یہ تو دیکھیجیے ابھی پولیس نے اس بارے میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی امکان کو خارج تو نہیں کرے, رول آؤٹ نہیں کرے کسی بھی پاسبلٹی کو کہ اس کو عقیدے کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے یا اس کا محرک کوئی اور بات تھی. آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک کی صورتحال اور تفتیش کا جو عمل ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟
دیکھیں ہم کبھی بھی جب تک کو ان کے جو قاتل ہیں ان کو نہ پکڑا جائے مطمئن نہیں ہو سکتے, نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے ہم نے یہاں سے یہ سیکھا ہے جب تک آپ پریشر جاری نہیں رکھیں گے, جب تک کمیونٹی ایک ساتھ ہو کے آواز نہیں بلند کریں گے اس وقت تک پولیس بھی ان کو اس انداز سے مطلب زیادہ ایکٹیولی پرسو نہیں کرتا ہے, کیونکہ کئی کیسز ایسا ہوتا ہے جب کمیونٹی پرسو کرتا ہے فوراً اس پہ عمل ہوتا ہے اور اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے پریشر رکھنا پولیس کے اوپر بہت ضروری ہے.
اچھا تو اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں مسلم کمیونٹی کی طرف سے؟
میں راستے میں ہوں, جنازہ پہ ہم جا رہے ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ایک بہت بڑا جنازہ ہوگا کیونکہ صرف بنگلہ دیشی کمیونٹی نہیں پورا مسلم
جی مسلم برادری کی بات ہم کر رہے ہیں جی
حصہ لیں گے. اور دوسرا چیز یہ ہے ابھی جنازہ کے فوراً بعد پریس کانفرنس ہے جس میں مسلم کمیونٹی شورا کاؤنسل کی طرف سے اور کیئر کی طرف سے اس میں مختلف اناؤنسمنٹ ہے. ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے یہ کیئر کی طرف سے $10,000, پھر شورا کاؤنسل نے $5,000 فیملی کے لیے کیا, اکنا ریلیف ہمارے جو اکنا کے ایک آرگنائزیشن ہے انہوں نے $5,000 ان کی فیملی کی مدد کے لیے کیا ہے. اس طرح سے اور بھی آرگنائزیشن بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور تیسرا یہ کیا ہے یہ مسلم کمیونٹی لیڈرشپ جو اماموں کا ایک میٹنگ بدھ کو بلایا ہے جس میں سارے نیو یارک کے اماموں کو بلایا جا رہا ہے تاکہ اس کے بارے میں بات کیا جائے.
بہت بہت شکریہ. نیو یارک سے ہمارے ساتھ طارق خان صاحب بھی تھے جو کہ مسلم کمیونٹی کے لیڈر ہیں اور اس وقت وہ ساری صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے. اب ہم بات کریں گے محسن ظہیر صاحب سے امریکی انتخابات کے بارے میں, ان سے بھی ایک کوئی کامنٹ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے جب مڈل ایسٹ کے بارے میں اور مشرق وسطی کی کچھ خبروں کے بارے میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ طارق خان صاحب. امریکہ میں نومبر 2016 کے صدارتی انتخابات کے لیے مہم جاری ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا مولانا صاحب, آپ سے ایک بڑا مجھے سوال پوچھنا یہ ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی کی طرف سے نامزد صدارتی امیدوار ہیں ان کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے لیے روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی کوئی صورت سامنے آتی ہے ایسی جس کے اوپر کافی میڈیا کے اوپر کافی اس کو لے کر اس کے اوپر بات کی جاتی ہے, اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. آج کل خاص طور سے اس بارے میں روس کے ساتھ ان کا جو مبینہ طور پر رپورٹیں ہیں ان کے رابطے کی یا ان کے کسی بھی طرح کے کانٹیکٹ کی اس کے بارے میں بڑی بات آتی ہے جس کے بعد ان کی طرف سے تردید کی جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے کہ کیا اس طرح کی جو منفی خبریں ایک صدارتی نامزد امیدوار کی طرف سے آتی ہیں وہ ووٹروں کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوں گی؟
دیکھیں بیجد پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی, امریکہ میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور جب بھی صدارتی الیکشن اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت اس عرصے کے دوران بڑے بڑے انکشافات سامنے آتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں اور وہ اس مخصوص پیریڈ میں وہ ان کتابوں کا اجرا کیا جاتا ہے. اسی طرح رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں. تو یہی کچھ اس صدارتی الیکشن میں ہو رہا ہے, لیکن یہ الیکشن جو ہے اس لحاظ سے منفرد ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو فری سٹائل ان کا جو بیان دینے کا وہ انداز ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ میڈیا میں تبصروں اور تجزیوں کی پھر زینت بنتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز یا کہنا تو نہیں چاہیے کوئی ایسا سوشا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ جس پر پھر فورن اگینسٹ اور مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی ہے. تو رشیا کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا واضح اور بڑا ایک سخت موقف ہے, رشیا کو وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں, رشیا کے خلاف ایک فیصلہ کن وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج جو ایک معاملہ جس پر تھوڑا سا وہ بیک فٹ پر گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین, وہ ان کے جو کمپین مینیجر ہیں اس کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی کہ یوکرین میں جو سابقہ حکمران جماعت تھی اس نے جو مختص کیے تھے ملینز آف ڈالرز کے فنڈز مختلف لوگوں کے لیے, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وقت کمپین مینیجر ہیں وہ اس یوکرین کی جو پرو رشین پولیٹیکل پارٹی تھی اس کے کنسلٹنٹ بھی رہے, اور ایک ہینڈ ریٹن لیجر جو ہے وہ سامنے آیا یوکرین میں ایک انویسٹیگیشن کے دوران احتساب بیورو کی جانب سے, جس میں یہ کہا گیا کہ جو کمپین مینیجر تھے ان کے لیے 12 ملین سے کچھ زائد رقم جو ہے وہ مختص کی گئی تھی, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین مینیجر ہیں ان کی جانب سے اس کی واضح طور پر تردید کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بھی کوئی فائل جو ہے انہوں نے آف دی بک جو ہے وہ ریسیو نہیں کی. تو آج یہ ایک نئی جو چیز ہے وہ اس وقت زیر بحث آ رہی ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ اوہایو میں ایک بڑی تقریر کرنا جا رہے ہیں جس میں وہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور امکان ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی شاید ایڈریس کریں. لیکن ہلری کلنٹن کی جو کمپین ہے اس کی جانب سے اس پر بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور لیکن دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین ہے وہ اس کو کاؤنٹر بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے, اور یہ آج کی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے. اور دوسری انٹرسٹنگ صورتحال آج ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آئے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک بار پھر امیگریشن پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپنا موقف اور پالیسی واضح کریں گے, اور امکان یہ ہے کہ ان کی جو امیگریشن پالیسی ہے اس میں مسلم ورلڈ کے جو وزٹر ہیں امریکہ آتے ہیں یا مسلمان جو امریکہ میں رہتے ہیں اس کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ جو ایک بار پھر موضوع گفتگو بنے گی آنے والے دنوں میں.
بہت بہت شکریہ نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. محسن صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, خاص طور پر آج کے بہت شارٹ نوٹس پہ جبکہ آپ کے پاس اپنی بھی اسائنمنٹس ہوتی ہیں. آئی ایم ویری ویری گریٹفل فار یور ٹائم. تو بہت شکریہ. تو اب ہمارے ساتھ ہیں بینا گوئندی, یہاں ورجینیا سے ان کا تعلق ہے اور لکھتی بھی ہیں, کالم بھی لکھتی ہیں. ہم ان کو متعارف کرا رہے ہیں اپنے پروگرام میں. ایک دفعہ ہم نے ایئر اینڈ پروگرام جو کیا تھا اس میں بھی بینا گوئندی کے خیالات آپ کو سنوائے تھے. آج ہم ان سے اسی بارے میں ایک کامنٹ کرواتے ہیں کہ امریکہ میں جو پہلے تو بینا آپ کو پروگرام میں ہم بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے لائنوں میں کچھ خرابی تھی جس کی وجہ سے ہم وقت سے تھوڑا سا پیچھے ہیں, تو آپ ذرا کوئک ایک کامنٹ کرتی چلیے کہ امریکہ میں نومبر 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے جو دونوں پارٹیوں کے نامزد امیدوار ہیں ان کے طرف سے جو مہم چلائی جا رہی ہے نامزدگی کے بعد خاص طور پر, اس کے نتیجے میں رائے عامہ اور ووٹروں کا رجحان جائزوں کے مطابق ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف نظر آتا ہے. آپ کے خیال میں رائے عامہ کے جائزوں سے غالب رجحان کا درست پتہ چلانا کس حد تک ممکن ہوتا ہے؟
پہلے سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ بہجت کہ مجھے آپ نے اس میں اس موقع پہ سمجھا کہ میں آج اپنی ایز عوام کے طور پہ میں اس میں اپنا کمنٹ پیش کروں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکی الیکشن ایک ایسا الیکشن ہے جس میں آخری وقت تک ہم حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, چونکہ امریکی عوام بدستور ڈیبیٹ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں صدارتی کینڈیڈیٹس کی ڈیبیٹس کو دیکھ کر اور ان کو سن کر ہی آخری وقت تک فیصلہ کرتے ہیں.
ہاں یہی میرا اگلا سوال تھا کہ یہ کیا وہ ووٹر جنہوں نے اپنے ووٹ کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا یا جسے انڈیسائیڈڈ ووٹرز کہتے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب صدارتی ڈیبیٹس ہوگی تو اس کے بعد اس میں بھی کافی طور پر لوگ فیصلہ کر لیں گے اور صورتحال واضح ہوگی؟
ہاں جی بالکل, یہ ادھر ابھی صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا خوف اور مذہبی سیاست کی فضا تھوڑی سی قائم کرنے کی کوشش کی گئی, جس کو کہ بہت حد تک اس کا ہیلری کلنٹن نے اس کو اپنے طریقے سے اس خوف کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی. لیکن اس میں میں ایک جو نمایاں مقام میں دیتی ہوں لبرٹیرین پارٹی کے گیری جانسن کو, کہ انہوں نے ایک ایسا کیا کہ ان کی 14 اور 15% ان کی پولنگ کا ریٹ رہا ہے ابھی تک. وہ اس لیے جو بھی ادھر سے دونوں پارٹی سے جو ناراض یا جو نہیں ہے وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں, اس لیے ہمیں ان ووٹروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ہی ووٹروں کو توڑ نہ دیں, یعنی ریپبلکن پارٹی والی اور ڈیموکریٹ والے اپنے اپنے ووٹروں کو نہ توڑیں. اس لیے دونوں پارٹی کے نمائندگان کو اپنے اپنے منشور اور اپنی نہ صرف اندرونی سیاست بلکہ ہمیں یہ کہ خارجہ پالیسیز کے اوپر خصوصی توجہ دینی پڑے گی, اور یہ ہمیں آئندہ اپنی جو ان کی ڈیبیٹس ہوں گی اس سے یہ ہمیں بظاہر یہ پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے زیادہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ انہوں نے مذہبی اور رجعت پسندی کا سہارا لیا, لیکن اب بات یہ ہے کہ امریکی عوام اتنی ان کو آپ اتنا انوسینٹ اور معصوم نہ سمجھیے, وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ پرانی تاریخ جو امریکہ کی ایک اپنی تاریخ ہے اور وہ ایک آئین ساز قوم کی حیثیت سے سامنے آئی ہے, اور امریکی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ایک شخص ہر ایک شخص کو بھی اگر کوئی شخص دیوار بنانے کو کہتا ہے تو اگر ایک امریکی شخص بھی اس دیوار کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور آئین میں جا کے اپنی اس کی عدالت میں اس کی بات کرے تو آئین اس کا ضرور ساتھ دیتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے. تو اس لیے امریکہ میں رہنے والے تمام عوام کو اس ہمیں عوام کے نمائندہ گان کے طور پہ میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ اس کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ کا آئین ایسا ہے کہ وہ ہر شہری کی مکمل طور پہ حفاظت کرتی ہے اور وہ اس کو تحفظ بھی دے گی. تو گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ سیاست اگر نیک نیتی اور انصاف کے اصولوں پر ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے اور ملک بنتے ہیں, تو امریکہ میں اسی طرح سے ہمیشہ ہی سیاست رہی جہاں پہ کہ تمام امیگرینٹس کو ان کے تمام حقوق سے ہمیشہ ہمیشہ ان کی حفاظت کی گئی اور ان کو تحفظ دیا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک شطرنج کی یہ بازی ضرور لگائی تھی سیاست میں کہ وہ کر لیں گے, حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے
جی وہ, لیکن اس کے لیے بات یہ ہے نا, ہم صدارتی نامزد امیدواروں کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ خود پارٹی کی جانب سے بہت بڑے بڑے ناموں کی طرف سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے کہ پارٹی کے اصول و ضوابط اور پلیٹ فارم یہ نہیں ہے جس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو اس طرح جیسا کہ آپ نے کہا کہ آئین میں بڑا تحفظ ہے عوام کو دیا گیا اور عوام کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, اسی طرح اس انتخابات کے بعد بھی سامنے صورتحال آ سکے گی.
جی بالکل, اب بات یہ ہے کہ چونکہ ان کو پارٹی کے اندر آپ یہ چیز دیکھیے کہ
جی بینا جی ہمارے پاس اب ٹائم ختم ہو گیا ہماری اس سیگمنٹ کا, تو آپ سے اس سلسلے میں ہماری پھر آئندہ بھی بات ہوگی. تو بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا, آپ سے ہم پھر بات کریں گے. اور پہلی بار ہمارے پروگرام میں آپ آئیں, بلکہ مطلب لائیو پروگرام میں پہلی دفعہ آئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ ساتھ قائم رہے گا. تو اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مشرق وسطیٰ کے کچھ ہمارے پاس موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں عراق میں کرد فوجوں کی, جنہوں نے موصل شہر پر قابض شدت پسند گروپ داعش کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. اور اطلاعات کے مطابق کرد فوجوں نے شہر کے مشرقی حصے کے 5 دیہاتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. امریکہ کی حمایت یافتہ کرد فورسز, جنہیں پیش مرگا کے نام سے جانا جاتا ہے, ان کی علاقے میں پیش قدمی مسلسل جاری ہے. اور پیش مرگا کے بریگیڈیئر ہیں جنرل دیڈوان خورشید توفیق, انہوں نے کہا ہے کہ موصل کے باہر آپریشن جاری ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں نیو یارک سے احمد مبارک, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ اس وقت دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق اسنات. پروگرام میں بہت بہت آپ دونوں کو ہم خیر مقدم کہتے ہیں, کرتے ہیں آپ کا, اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے وقت کا. تو السلام علیکم جی. ڈاکٹر اسنات, موصل عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے جس پر 2014 کے وسط سے شدت پسند گروپ داعش نے قبضہ کر رکھا ہے. اور گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین سفارتکار نے, جو جان کوپس ہیں, انہوں نے خبردار کیا تھا کہ موصل شہر کو داعش سے واگزار کروانے کے لیے متوقع فوجی کارروائی دنیا میں سب سے بڑے انسانی بحران کا سبب بن سکتی ہے, جس کی مثال شام کے شہر حلب کے حوالے سے دی جا سکتی ہے. تو ڈاکٹر حسنات, ایسے رہائشی علاقوں سے قابض عسکری پسندوں کو نکالنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خصوصی حکمت عملی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ موصل میں مؤثر طور پر کارگر ثابت ہو سکے اور شہری کم سے کم اس کا نشانہ بنے؟
جی بالکل, اس کے شہریوں کے علاوہ اس کے اور بھی مسائل ہیں. ایک تو بالکل بجاب نے کہا جو شہری آتی ہے یا کاروائی کرتے ہیں تو ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے داعش کو تو زیر کرنے کی پوری کوشش ہوگی, لیکن اس میں کیجویلٹیز جو ہوگی وہ اس کا کیا ہوگا, یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ موسم اس پہ قبضہ کرنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اس کے بعد داعش کی کمر بالکل پھوٹ جاتی ہے عراق میں کم سے کم, اور وہ بالکل کارنر ہو جاتے ہیں. اہم جو ٹیریٹری ہے وہ ان سے لے دی جاتی ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں, اس طرح کہ ترکی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس قدر طاقتور ہو جائیں کہ وہ ان کی وجہ سے جو خطرے کے معاملات ہیں وہ طے ہونے لگ پڑے. موصل سے اگر زور کی مدد سے داعش کو نکالا جاتا ہے تو یہ زورتوں کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا نامہ سمجھا جائے گا جو ترکی میں دشمن نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے شمالی جو عراق ہے اس میں شاید اس چیز کی وجہ سے کی وجہ سے خود اپنا مطالبہ نہ کر دیں کہیں اخلاقہ ریاست کے لیے یا لوز فیڈریشن کے لیے جس کا اثر ترکی کے اوپر نہیں پڑے. تو یہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے درجے میں تو یہ ایک بات ہے کہ یہ ضروری ہے کہ داعش کو ضبط کرنا, داعش کو کہیں سے ختم کرنا, چاہے وہ اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کیا جائے. لیکن اس میں امریکی بھی یہ دیکھتے ہوں گے, کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم ایسی کاروائی وہاں پہ کریں کہ داعش بھی وہاں سے ختم ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ ترکی کو بھی کانفیڈینس میں لیا جائے. اس لیے جو بائیڈن ترکی کا دورہ کر رہے ہیں کہ اور بھی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ترکی اور امریکہ میں, لیکن ایک جو بھی مسئلہ ہے جس سے مطمئن کرنا ہے ترکی کو کہ جو سوچ کاروائی کر رہے ہیں اس کا
اچھا. احمد, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ داعش عسکریت پسندوں کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیومن شیلڈز کے ذریعے دوسرے فریق پر دباؤ ڈالے رکھتے ہیں. تو ایک مکمل شہر میں جس کا نام موصل ہے, جہاں پر یہ کاروائی ہو رہی ہے, اس نوعیت کی صورتحال کو سے بچنے کے لیے یا روک تھام کے لیے کس طرح سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی؟ کیا دیکھتے ہیں آپ موصل کے بارے میں, امکانات کیا ہیں اب؟ احمد مبارک, ہمیں سن رہے ہیں جی؟ جی
ہیلو, آواز آ رہی ہے؟
جی
ہیلو, آواز آ رہی
ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, اب آ رہی ہے آپ کی آواز.
جی وہ دیکھیے, اتنا بڑا ہیومن کرائسس ہے یہ, جس کو آپ نے خود فرمایا کہ داعش اس کو ہیومن شیلڈ جو استعمال کرتی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے پاس یہ سب سے بڑا ویپن یہی ہے, سوئسائڈل اٹیک, سوئسائڈل بامبس اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کرتے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب موصل میں یہ آپ فوجیں داخل ہوں گی, جو یو ایس لیڈ کولیشن ہے, یہ وہاں پر 7 لاکھ آدمی جو ہے, یا 8 لاکھ یا 9 لاکھ آدمی, جب وہ وہاں پہ ہوگا تو تو کیسے اس آپ ان کو بچائیں گے؟ یہ ایک ناممکن صورتحال نظر آتی ہے جو کسی بھی جنگی حکمت عملی میں ایک شہر کے اندر جب دوبدو لڑائی ہو رہی ہو, جب ابھی تو دو طرف سے انہوں نے گھیرا ہے, تین طرف سے, اور پھر یہ مشرق کی سمت سے بڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وہاں پہ تکریت میں یا فلوجہ میں جو ہوا تھا,
جی حلب کی مثال ابھی ہم نے دی, حلب میں ابھی جو الیپو, ہاں جی
تازہ ترین مثال, تو یہ ناممکن ہے کہ وہاں پر جو انسانی خون کی ارزانی نہ ہو, وہ بہت لوگ مارے جائیں گے. کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے ماڈرن ورلڈ میں, ورلڈ جو وارفیئر ہے اس میں تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں,
جیسے
آپ نے ڈرون سے حملہ کیا, لیکن وہاں پہ ایک فوج ہے, فوج کے اگینسٹ مخالف دوسری فوج آگے بڑھ رہی ہے, یہ دوبدو لڑائی کا سما ہے, اس میں ہر گھر تباہ ہو جائے گا, یہ کھنڈر ہو جائے گا موصل 70% سے زیادہ, اور جو 7 لاکھ آدمی ہیں اس میں سے میرا خیال ہے کہ آدھے
کافی لوگوں کو,
جی بہت کم لوگ جو ہیں وہ ان کو براہ راست وہ نقصان ہونے سے بچیں گے.
اچھا,
یہ بہت
مشکل لگتا ہے. امریکی نائب صدر جو بائیڈن اس ماہ کے آخر میں ترکی کا دورہ کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز اپنے اعلان میں کہا ہے کہ بائیڈن 24 اگست کو ترکی جائیں گے. 15 جولائی کی بغاوت کے بعد کسی مغربی رہنما کا ترکی کا یہ پہلا دورہ ہے. وہ ایسے وقت پر یہ دورہ کر رہے ہیں جب ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں, اور ان مطالبوں کے بعد کہ امریکہ عالم دین فتح اللہ گولن کو حوالے کرے جن پر بغاوت کی سازش کا الزام ہے, جبکہ وہ خود اس سے انکار کرتے ہیں. تو امریکہ نے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ عالمی دین کے ملوث ہونے کے بارے میں ثبوت کی فراہمی ضروری ہے. یہ صدر کے سابق اتحادی بھی رہے ہیں, صدر اردوان کے, تاکہ انہیں ترکی کے حوالے کرنے کا جواز مل سکے. تو آپ حسنات صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں جبکہ خطے میں داعش موجود ہے اور امریکہ کے اتحاد میں ترکی بھی شامل ہے جو داعش کا مقابلہ کر رہا ہے, تو ترکی امریکہ کی اس کشیدگی کے درمیان جو داعش کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک متاثر ہونے کا امکان ہے؟
دیکھیے, اس کا جائزہ پوزیشن یہ ہوئی بغاوت کے بعد کہ ترکی روس کے بھی قریب آ گیا اور روس بھی کاروائی کر رہا ہے داعش کے خلاف. تو اب یہ ترکی میں چلنا یہ ہے کہ کیا وہ حریف بنیں گے امریکہ کے پوری طرح یا روس کے بنیں گے, یا وہ دونوں کے بنیں گے, دونوں میں وہ ایک بیلنس کریٹ ہوگا. لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, نہیں بھولنی چاہیے کہ ترکی میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب بغاوت ہو رہی تھی تو اس وقت ذرا خاموشی جو تھی اس کی ان کی حمایت نہیں کی گئی جمہوری حکومت کی, جس طرح کرنی چاہیے تھی. اس طرح اوباما نے بعد میں بات کی ان کی حمایت کی, لیکن ترکی میں یہ شک پایا جاتا ہے کہ وہ جتنا ہی کیوں نہ ہو کا ہو کر, لیکن یہ پرسپشن ضرور ہے. اور دوسری پرسپشن اگر ہم بھی کولن کی بات ہے, وہ تو ہے ہی ہے کہ وہ وہاں پہ کیونکہ امریکہ میں ہیں تو اس لیے وہ ایکسٹرڈائٹ ان کو کروانا چاہتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا کہ امریکہ کے قوانین اس قسم کے ہیں کہ اگر امریکہ کا صدر بھی چاہے تو ایکسٹرڈائٹ نہیں کر سکتا جب تک امریکی کی عدالت ان کو مجرم قرار نہ دے اور پھر ان کے حوالے کریں, پروسیجر ہوگا. لیکن والے تو اس چیز کو نظر انداز بھی کریں گے کہ پروسیجر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. فون کے مطابق تو یہ کوارنٹین سب چیزوں کے پیچھے تھے, اس لیے ان کو ان کے حوالے کیا جائے, تو اس سے کشیدگی تو رہے گی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ترکی میں اتنی سوچ بوجھ ہے ان کے لیڈرز میں اور ہمیشہ پہلے بھی رہی ہے کہ وہ اس چیز کو ذرا پڑے رکھیں گے, جو داعش کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. وہاں پہ وہ یقیناً امریکہ کے پاس بھی داعش کو, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ داعش والوں نے ہی کتنی تباہی استنبول میں مچائی اور دوسرے علاقوں میں, تو اور اس کے بعد ترکی کو کافی دن گڑا اور ترکی کے بعد ان کو یہ احساس بھی ہوا کہ نہیں, داعش کو بھی پہلے ختم کرنا ہے اور بعد میں جو دوسری بات ہوگی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو جائے گی اندر داعش کا تعلق ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کولن کے مسئلے پہ تھوڑی دیر کشیدگی بھی رہے گی تمام ممالک کے درمیان.
اچھا, یہی اب سوال کرتے ہیں. اب احمد آپ یہ فرمائیے گا کہ اب جو امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن جا رہے ہیں اور جو کہ ترکی کو پہلے شروع کے دنوں میں جیسے کہ ڈاکٹر حسنات نے بھی اشارہ کیا کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کے رد عمل کی وجہ سے کچھ تھوڑا سے ان کے تحفظات رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ دورہ جو ہے ترکی امریکہ تعلقات کے کو بہتر بنانے میں کافی اہم کردار ادا کر سکے گا؟
جی ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اس میں تھا ہوگا جو ایک اسٹرینڈ صورتحال آئی تھی, اور خصوصاً طیب اردوغان کے روس کے دورے کے بعد. اس میں دیکھیے, میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا کی سیاست ہے اور ممالک کے جو صدور ہیں یا جو بھی تھنک ٹینکس ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ایسے ڈیسیجنز کو, ذاتی شخصیات جو ہیں اس میں بہت میٹر کرتی ہیں, یعنی ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان کے موڈ کا. طیب اردوغان جو ہیں, ہم 15 جولائی کے بعد کی اس کے بعد جو انہوں نے جو بھی ایکشنز لیے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کم پہ راضی ہونے والے انسان نہیں ہے. اس لیے اس دورے میں صرف تعلقات کی کشیدگی جو ہے اس کو ہم اگر اس نظر سے دیکھیں کہ اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی تو ہو سکتی ہے, لیکن امریکہ کا ایک انٹرسٹ یہ ہے اس وقت کہ اس کے جو نیوکس ہیں وہ ترکی میں جو اس وقت موجود ہیں وہ, اور ظاہر ہے کہ بالکل وار زون ہے, سیریا قریب ہے, تو وہ جو امریکن نیوکلیئر ویپن جو ہیں وہ وہ اس کے ایئر ترکی کے ایئر بیس پہ جو وہاں پہ سٹورڈ ہیں اس کو وہ کیسے بچائیں گے دوسرے ہاتھوں میں جانے سے, تو ایک تو یہ بھی بہت بڑا ایشو ہوگا. دوسرا ایشو یقیناً یہ ہے کہ روس کے دورے کے بعد اور پھر طیب اردوغان کے ساتھ جو ویسٹ اور امریکہ کا اس طرح برتاؤ تھا, اس میں ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ایک اسٹرین تھا, اور واضح طور پہ طیب اردوغان کے دورے نے یہ اعلان کیا, ایک طرح سے اعلان ہی تھا کہ وہ اپنا کیمپ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ ہم اس پہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ
صورتحال کچھ بہتر ہو جائے,
پہلے والی جگہ پہ آ جائے. جی
اچھا, اب آخری سوال ہے ہمارا. نائجیریا کے اسلامی شدت پسند گروپ بوکو حرام نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں چیبوک سے 2 سال پہلے جو اغوا کی گئی تھیں لڑکیاں ان کو دکھایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ حکومت کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ان کی ساتھیوں کا کہ ان لڑکیوں کی آزادی کے بدلے میں ان کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے. تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس گروہ کی تحویل میں اب بھی کوئی 200 لڑکیاں موجود ہیں. 2014 میں 276 لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا ایک اسکول سے جب وہ وہاں پر امتحان دینے کے لیے تھیں. تو اب ہم یہ بتا میرا پروفیسر حسنات سے یہ سوال ہے کہ نائجیریا کی حکومت کہتی ہے کہ وہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد بوکو حرام کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں اغوا ہوئیں, پہلے رد عمل دیکھا بھی گیا, لیکن اس انتہا پسند گروپوں سے اس نوعیت کے واقعات سے نمٹنے کے لیے کیا صورتحال ہو سکتی ہے, کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
جی جی, آپ کے پروگرام میں 2-3 سال سے ہمیں اسی موضوع اور یہی بات سامنے آ رہی ہے بار بار کہ یہ اس لیے ہوا بوکو حرام کا جو کاروائیاں اس لیے کی اور اتنی بڑی کاروائیاں کی کہ حکومت بہت کمزور ہے, حکومت کی جتنی ہے بہت سے علاقوں میں کرپشن ہے انتہا کی موجودگی میں, اور ان کی فوج بھی کرپشن کا شکار ہے, اور نئے صدر جو ان کے آئے ہیں منتخب ہو کے انہوں نے بڑے تو کی تھے بہت کہ میں قانونی حکومت قائم ہوگی سارے نائجیریا میں اور ہم اس کا کنٹرول سنبھالیں گے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کو بالکل منتخب جو تقریباً سال ہونے کو آ رہا ہے, لیکن وہ اس طرح کی کامیابی ان کو نہیں ملی جس طرح کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا, اور اب جو کرسچن گروپس ہیں یا دعوی ہیں یا اس صورت میں جیسے اپنی بات یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک ملک میں اتنی بڑی تعداد میں لڑکیوں کو اغوا کر کے رکھا جائے اور حکومت جو ہے اتنی بے بس ہو کہ وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ وہی حالت ہے جو ہم نے سیریا میں بھی دیکھی, عراق میں بھی دیکھی, نہ ہم بولتے ہیں کمزور ہوں گی, اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہیں وہ کولیپس کر جائیں گے, وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوگا اور اس ویکیوم میں پھر اس قسم کے جو گروہ ہیں وہ اپنی کاروائیاں کرتے رہیں گے, اور وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ یعنی برابری کی لیول کے اوپر وہ بات چیت کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے جب تک نائجیریا اپنا نظام صحیح نہیں کرتے, فوج جو ہے اور کرپشن پولیس میں ختم نہیں ہوتی, اس وقت تک تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی وہاں.
اچھا, کوئک کامنٹ, بالکل 30 سیکنڈ ہمارے پاس ہیں. آپ سمجھتے ہیں احمد کے بوکو حرام سے ان لڑکیوں کی رہائی کے لیے ضروری ہوگا کہ بڑی طاقتیں بھی اپنا کردار ادا کریں؟
یہ تو بہت شروع میں انہیں کرنا چاہیے تھا, جو ابھی تک میں بڑا حیران ہوں دنیا میں سبھی کہ انہوں نے اب تک
اب تک اس پہ کیوں نہیں وہ اس طرح ان کی اس کی مدد کی, کیونکہ نائجیرین گورنمنٹ جیسا کہ ڈاکٹر حسنات کہہ رہے تھے کہ وہ بہت کمزور ہے, لیکن یہ اصل میں ود ان بوکو حرام جو ہے وہ کانفلکٹ ہے, جو اس وقت پاور اوور ٹیکنگ کا مسئلہ ہے, جو ابو بکر شیخو ہے وہ اس نے یہ جاری کی ہے تاکہ وہ اپنی سپرمیسی بتا سکے. لیکن دیکھیے 70 کے قریب تو لڑکیاں, 40 تو مر چکی ہیں, 70 جو ہے وہ فیٹل انجری میں ہیں, موت کے دہانے پہ ہیں, اور باقی کوئی زندگی نہیں. ان کو چاہیے تھا کہ
فوری طور پر کرتے. ہمارے پاس احمد ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا. بہت بہت شکریہ, بہت دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں آئے, بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں وقت کا, آپ کے کامنٹس کا. ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ہیں. جہاں رنگ پروگرام ختم کرنے کی اب بہجت کو اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں. اب اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.